شروع کرتے ہیں ہم سیر صحابہ، نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنا علما، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین. سب سے پہلے تو آپ لوگ اپنی نوٹ بکس بند کر دیجئے. نوٹ بک بند کر دیں، اب دیکھتے ہیں نا آپ نے گھر جا کے کیا پڑھا ہے. کچھ پڑھا بھی ہے کہ بس کاپیاں ہی بھرتے ہیں؟ نہیں نہیں بتانے کی ضرورت نہیں، ابھی پتہ چل جائے گا. اچھا جی، جنہوں نے نہیں پڑھا ان کی دہرائی ہو جائے گی، جنہوں نے پڑھا ہے تو الحمدللہ. سب سے پہلے یہ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام کیا تھا؟ جی بتائیے.
عبداللہ بن عثمان بن عامر.
ٹھیک ہے. اچھا، جب بکر ہم کہتے ہیں ابو بکر، تو کیا یہ ان کا بیٹا تھا یا کسی اور وجہ سے ان کو ابو بکر کہا جاتا ہے؟ جی شاباش، ماشاء اللہ، ویری گڈ. تو آپ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں پڑھ کے آئے، تو پڑھے بغیر یہ حال ہے، تو اگر پڑھ لیا تو پھر کیا ہوگا؟ اچھا جی، یہ بتائیں گے کہ ان کی کتنی اولاد تھی؟
چھ
اولادیں تھی. کتنے بیٹے کتنی بیٹیاں بتائیے؟ ماشاء اللہ. اور کتنی بیویاں تھیں اور کس کس بیوی سے کتنے بچے تھے؟ جی بتائیں. اگر کوشش کریں. اچھا، کوئی اور بتائے گا نام؟ کوشش کرے گا. نہیں، وہ امی نہیں تھی. ہاں جی، ام رومان اور اسما بنت عمیس اور حبیبہ. وہ تو بیٹی ہیں نا، وہ تو بیٹی ہیں. میں پوچھ رہی ہوں کہ ان کی بیویوں کے نام. اچھا، کس بیوی سے کون سی اولاد تھی یہ بتائیں گے، کیونکہ آگے جب ہم بات کریں گے تو پھر آپ لوگ لاس نہ ہو جائے گا کہ ان کے، اچھا یہ ان کے بیٹے تھے یا بیٹی تھی، کہ یہ کون تھا. جی کوئی اور آپ میں سے بتائے گا؟ لائک اسٹوڈینٹ، ماشاء اللہ، بتائیں. ہاں جی کوئی بتائے گا؟ کتاب بند کر دیں. وہ نہیں، وہاں سے نہیں، وہاں سے تو پھر سبھی بتا دیں گے، کاپی سے پڑھنا نہیں ہے. جی جی بتائیے. ماشاء اللہ.
اور تیسری بیوی سے ان کے ایک بچہ تھا، اس کا نام تھا عبداللہ.
نہیں، عبداللہ تو آپ نے کہہ دیا، وہ نام جو پوری دنیا میں گونج رہا ہے، محمد. جی اور ماشاء اللہ، تکبیر ہے ان کے لیے، اللہ اکبر، ماشاء اللہ، ویری گڈ. اچھا جی، ان کے والدین کے نام بتائیں گے کوئی؟ جی نہیں، عثمان تو ان کا نام تھا، لیکن ان کو کس لقب سے؟ ابو قحافہ. ابو قحافہ. اور امی کا نام؟ خیر. جی، اور سلمہ ان کا نام تھا اور ان کا لقب ام الخیر تھا، ماشاء اللہ. اچھا، اب پھر میں نے آپ کو بتایا تھا عشرہ مبشرہ کے بارے میں بتایا تھا، جن میں سے چھ جو تھے انہوں نے ان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا تھا. کوئی کچھ نام آپ کو یاد ہو؟ جی نہیں، عشرہ مبشرہ میں سے چھ. جی ایسے نہ بولیں جسے میں پوچھوں. ہاں
حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ،
سعد بن عبید اللہ، ابو عبیدہ بن جراح، بالکل صحیح، اور حضرت زبیر. جی صحیح، ماشاء اللہ، بالکل، بہت اچھا انہوں نے بتایا. اب آپ خود سوچیں کہ یہ اتنے بڑے صحابہ، سبحان اللہ، ان کے ہاتھ پہ ایمان لے کر آئے، اور ان کی جتنی نیکیاں ہیں،
یعنی وہ انہوں نے جو نمازیں پڑھی، جو صدقات کیے، جو انہوں نے نیکیاں کی، وہ سب کس کے کھاتے میں جا رہی ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے، سبحان اللہ. اور پھر جو طلحہ تھے وہ اسی قبیلے سے تھے جس سے ابو بکر صدیق تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کا نام کیا تھا؟ جی جی، بنو تعیم. بنو تعیم سے تھے. یاد رکھیے گا، بنو تمیم الگ ہے، بنو تعیم الگ ہے. بنو تمیم کے ساتھ آپ نے کنفیوز نہیں کرنا، تمیم الگ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہے تعیم، ٹھیک ہے؟ تو بنو تعیم اور اس قبیلے سے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق تھا، اور اسی سے طلحہ بن عبید اللہ کا تعلق تھا. اور طلحہ جو تھے وہ نوجوان تھے، اور یعنی سمجھ لیں کہ ٹین ایجر لڑکے. تو جب یہ ایمان لے کر آئے تھے تو ہوا یہ تھا کہ لوگ اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں کو خود ٹارچر کرتے تھے، کسی اور کے سامنے نہیں کرتے تھے. جیسے کسی کا بچہ بگڑ جاتا ہے تو وہ لوگوں کے سامنے نہیں کہتا، اپنے گھر میں اس بچے کی پٹائی کرتا ہے کہ لوگوں کے سامنے نہ میری بےزتی ہو. اسی طرح ان کو اپنے قبیلے کی پرائیڈ کا اتنا تھا کہ وہ کہتے تھے ہم اپنے قبیلے کے بندے کو باہر تو نہیں جا کے مار سکتے نا، تو وہ کہتے تھے ہر کوئی اپنے اپنے قبیلے کے بندے کو خود سنبھالے. لہٰذا کیا ہوتا تھا کہ لوگ اپنے قبیلے کے بندے کو خود اتنا مار پیٹ، اتنا ٹارچر کرتے تھے کہ یہ کسی طرح اسلام سے باز آ جائے. تو کیا ہوا تھا کہ ان دونوں کو مارنے والے تو کوئی نہیں تھے بنو تعیم میں. ہاں ایک شخص تھا جو کہ قریش کا ہی تھا اور حضرت خدیجہ کا بھائی، نوفل بن خویلد. وہ ان کو دونوں کو ایک رسی سے باندھ دیتا تھا اور بے تحاشا ٹارچر کرتا تھا، مارتا تھا اس کو. ہاں نوفل بن خویلد، ان کو خیر ویسا تو ٹارچر نہیں ہوا جیسے حضرت بلال اور ان کو ہوا، لیکن پھر بھی ان کو بھی ٹارچر کیا گیا، کیونکہ میں آگے آپ کو بات بتاؤں گی. تو پھر اچھا، انہوں نے جو غلام آزاد کیے تھے ان میں سے کسی کے نام بتا سکتے ہیں آپ؟ بلال رضی اللہ عنہ. ہاتھ اپنا اٹھائیں، ایسے نہ بولیں. ہاں جی، اور اس لیے کہ یہ بھی نام آئے گا تو پھر آپ لوگوں کو اگر یاد ہوگا تو فائدہ ہوگا، کیونکہ جب ہم ڈیولپ کریں گے نا آگے اسٹوری کو، تو اگر آپ کو پچھلا نہیں یاد ہوا تو پھر حضرت بلال اور دوسرا نام بہت اہم ہے، کیونکہ اب ہم اس نام پہ جائیں گے. شاباش، عامر بن فہیرہ. ٹھیک ہے، عامر بن فہیرہ تھے. اور حضرت بلال کے بارے میں آتا ہے کہ سبحان اللہ، جب امیہ ان کو بہت تشدد کرتا تھا نا، تو جب یہ آئے اور انہوں نے کہا کہ تم اس کو میرے ہاتھ بیچ دو، کتنے پیسے لوگے؟ تو اس نے کہا 7 اوقیہ سونا، بہت بڑی رقم تھی. تو سبحان اللہ، انہوں نے وہ قیمت ادا کی اور حضرت بلال کو جب آزاد کرا کے لے کر جا رہے تھے تو پیچھے سے امیہ کیا کہتا ہے، اس کے لیے تو تم 1 دینار بھی دیتے تو میں اس کے بدلے بھی اس کو بیچ دیتا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا اس کے بدلے تم 100 اوقیہ سونا بھی مانگتے تو میں وہ بھی دے دیتا. اتنی بڑی شان ہے حضرت بلال کی. اسی لیے حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ ہمارے سید، جن کو ہمارے سید نے آزاد کیا، ہمارے سردار ان کو کہا کرتے تھے جن کو ہمارے سردار نے آزاد کیا. اس طرح ایک لونڈی تھی زنیرہ، ان کو اتنا مارا گیا کہ وہ اندھی ہو گئی تھی. اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ شروع کے اندر یہی غلام لونڈیاں کمزور لوگ مسلمان ہوئے تھے، تو وہ اندھی ہو گئی تھی. تو کافر کہتے تھے کہ ان کو ہمارے بتوں کی مار ہے جس کی وجہ سے یہ اندھی ہوئی. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی لوٹا دی تھی، اور ان کو بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آزاد کیا تھا. پھر اسی طرح ایک اور لونڈی تھی لبینہ کے نام سے، وہ حضرت عمر ان کو ٹارچر کرتے تھے اس وقت جاہلیت کے زمانے کے اندر، تو اتنا ان کو مارتے تھے. اور آپ سوچیں کہ کتنا طاقتور آدمی عمر کی طرح کا، اور وہ جب مارنے لگے تو مار مار کے جب تھک جاتے تھے تو کہتے تھے کہ مجھے تم پہ رحم نہیں آیا، اس وجہ سے نہیں میں ہٹا، بلکہ اس لیے کیونکہ میں تھک گیا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تھا کہ جہاں سنتے تھے نا، جہاں سنتے تھے کہ یہ ظلم کیا جا رہا ہے ان لوگوں کے اوپر، وہیں پہنچ جاتے تھے ان کو آزاد کرنے کے لیے. صرف ان لوگوں کو نہیں آزاد کیا جن کا میں نے آپ کو نام بتایا, بلکہ 100 کے قریب غلاموں کو انہوں نے آزاد کیا تھا. اس طرح ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جیسے آپ کو میں نے بتایا کہ حضرت طلحہ جو تھے وہ بھی ان کے ہی سب ٹرائب سے تھے, بنو تیم سے. تو جب ان کے قبیلے والوں نے ان کا کوئی ساتھ نہیں دیا اور اپنی پروٹیکشن ہی ان سے ہٹا لی, تو آپ کو پتہ اس زمانے کے اندر قبیلے کی پروٹیکشن ہوتی تھی تو کوئی رہ سکتا تھا. اگر قبیلے کی پروٹیکشن نہیں ہوتی تھی تو سمجھ لیں ایسے ہے کہ اب کوئی بھی اس کو مار دے, کوئی کچھ کر دے, اس کا کوئی پرسانے حال نہیں ہوتا تھا. تو انہوں نے ارادہ کیا کہ میں حبشہ کی طرف ہجرت کر جاتا ہوں. جب اور مسلمانوں نے ہجرت کی تو یہ بھی نکلے 590 میں, اپنا سامان وغیرہ باندھا. جب نکل کے ایک مقام پہ پہنچے تو وہاں پر ان کو احابیش کا سردار ابن دغینہ ملا. ابن دغینہ اس وقت مسلمان نہیں تھا. اس نے کہا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ کہنے لگے کہ یہاں کے لوگ تو مجھے ایک اللہ کی عبادت نہیں کرنے دیتے, لہٰذا میں اب یہاں سے جا رہا ہوں تاکہ آزادی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکوں. اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جیسے لوگ یہاں سے چلے جائیں, آپ تو ان لوگوں میں سے ہیں. اب نوٹ کریں کہ اس نے کیا ان کی گواہی دی. اب یہ ان کے خاندان کا نہیں ہے, یہ ان کے قبیلے کا نہیں ہے, لیکن اس نے کیا کہا, آپ وہ ہیں جو مفلسوں کی اور بے کسوں کی مدد کرنے والے ہیں, اور آپ وہ ہیں جو قرابت داروں کا خیال کرتے ہیں, آپ وہ ہیں جو مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں, آپ وہ ہیں جو مصیبت زدہ لوگوں کے کام آتے ہیں, تو آپ کو تو یہاں سے کوئی نکال نہیں سکتا اور نہ ہی آپ یہاں سے جائیں گے. آپ میرے ساتھ چلیں, میں آپ کو امان دوں گا. جب کسی کی امان ہوتی تھی پھر ہی کوئی کہیں رہ سکتا تھا. تو وہ ان کو واپس لے کر آیا اور اس نے کہا, جو مکہ کے سردار تھے ان سے کہنے لگا کہ آج سے میں اس کو اپنی امان دے رہا ہوں اور یہ یہی رہے گا. تو ان سرداروں نے کہا کہ ٹھیک ہے, ہم آپ کی امان قبول کرتے ہیں, لیکن ایک شرط ہے. وہ شرط یہ ہے کہ آپ اس کو سمجھا دیں کہ نہ تو یہ کلم کلا سب کے سامنے آ کے نماز پڑھے گا اور نہ ہی قرآن بلند آواز سے پڑھے گا. اب وہ کہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے کہ یا باہر آ کے یعنی حرم میں آ کے نماز پڑھنا یا وہاں پہ آ کے قرآن پڑھنا یا یہ نہیں کرے گا. تو اس شرط کے اوپر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئے مکہ میں, اور انہوں نے اپنے گھر میں ایک مسجد بنا لی اپنے گھر کی, یعنی صحن کے اندر نماز پڑھنے شروع ہوئے. جب وہاں نماز پڑھنے شروع ہوئے تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کی ایسا نرم دل تھا, ایسی رقیق القلب تھے کہ جب قرآن پڑھتے تھے نا زارو قطار روتے تھے. تو جو ان قریش کے بچے عورتیں یہ سب وہاں پہ جمع ہو جاتے اور وہ پریشان ہیں, دیکھ رہے ہیں اور ان کے دلوں پہ اثر ہو رہا ہے کہ یہ قرآن کیا چیز ہے. وہ کلام جب ان کے دل پہ اثر کرتا تھا تو اسی کا تو ان کو ڈر تھا کہ ہمارے بچے اور عورتیں کہیں مسلمان نہ ہو جائیں. لہٰذا انہوں نے کہا کہ یہ تو پھر معاملہ وہی ہو گیا جس کا ہمیں ڈر تھا. تو انہوں نے پھر سے ابن دغینہ کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ یہ تو ان کو باز کریں کہ یہ تو اب اندر کے کمرے میں جا کے نماز پڑھا کریں اور یہاں پہ یہ قرآن نہیں پڑھ سکتے. تو اس نے آ کے جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسے کہا تو فرماتے ہیں کہ میں تو ایسا نہیں کر سکتا, میں تو قرآن پڑھوں گا اور اونچی آواز میں ہی پڑھوں گا. تو اس پر ابن دغینہ نے کہا کہ پھر میں اپنی امان آپ کے لیے نہیں دے سکتا. فرمایا ٹھیک ہے, تم اپنی امان واپس لے لو, اللہ میرے لیے کافی ہے. تو اس پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ہجرت کی تیاری کی, لیکن اس کے بعد ان حالات کی وجہ سے اور اپنے دغینہ کی امان کی وجہ سے یہ رہ گئے اور پھر وہیں ٹھہر گئے. پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں ہی کر دیا تھا, اور دار الارقم, آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کو اجازت تو نہیں تھی نماز پڑھنے کی کہیں, تو دار الارقم کو جو فائنانس کیا تھا وہ انہوں نے کیا تھا, یعنی ان کا حصہ اس میں بھی ہے. اسی طرح یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا, دار الارقم ہی نہیں, دیکھیں سبحان اللہ, صدقہ جاریہ کی بات ہے کہ مسجد نبوی کی جو زمین تھی وہ بھی یتیم لڑکوں کی تھی نا, تو ان لڑکوں سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدی تھی یہ زمین اور یہاں پہ مسجد بنائی تھی. جتنے لوگ آج تک وہاں پہ نماز پڑھتے رہیں گے, تو اجر کس کو جائے گا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. سبحان اللہ, کسی کا صدقہ جاریہ کتنا بڑھ جاتا ہے جب اخلاص انسان کے اندر ہوتا ہے نا, تو ایسے اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کو باقی رکھتا ہے. اسی طرح جب مکہ میں تھے تو اس وقت ہی روم اور فارس کی جب جنگ ہوئی تو اس کے اندر فارس جو تھا, ایرانی جو تھے ان کو فتح ہو گئی, اور مسلمان جو تھے وہ روم کے ساتھ تھے کیونکہ وہ اہل کتاب تھے اور جو فارس والے تھے وہ مشرکین تھے. تو کفار مکہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے بھائی ہیں وہ, جیسے انہوں نے ان کے اوپر ٹیک اوور کر لیا مشرکوں نے اہل کتاب پہ, اسی طرح ہم تمہارے اوپر ٹیک اوور کر لیں گے, ہم تمہارے پر غالب آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے آیات اتاری سورہ روم کی, غلبت روم, تو اس سے پتہ چل گیا, بدا سنین کہا گیا اس کے اندر کہ کچھ سالوں کے اندر روم فاتح ہو جائے گا. اس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کافروں سے کہا اتنے خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کچھ عرصے میں روم فتح کر لے گا فارس کو, وہ فاتح ہوں گے, تو تب انہوں نے کہا ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اس وقت رومی بہت پٹ رہے تھے. انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا, انہوں نے کہا شرط لگاتے ہو ہمارے ساتھ؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرط لگائی, اور شرط کیا لگائی کہ 10 اونٹ دیں گے وہ اگر روم فاتح ہو گیا 3 سال میں, اور ابو بکر صدیق دیں گے 10 اونٹ اگر فارس فاتح ہو گیا. تو تب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے اور بتایا کہ میں نے اس طرح سے شرط لگائی ہے, تو آپ نے فرمایا بدا سینین کا مطلب ہے 6 سے 9 سال, 3 سے 9 سال, تو تم 9 سال کی شرط لگاؤ. اس وقت ابھی شرط لگانا حرام نہیں ہوا تھا. تو انہوں نے جا کے یہ ان سے کہا کہ میں اب 9 سال کی شرط لگاتا ہوں اور اونٹ بڑھا دیتے ہیں, 100 اونٹ کر دیتے ہیں. وہ تو خوش ہو گئے, انہوں نے کہا یہ تو بہت اچھا ہوا, کیونکہ اس کوئی چانس نہیں نظر آ رہا تھا کہ کسی طرح بھی فارس شکست کھا سکتا ہے. لیکن یہ ان کا ایمان تھا اور یقین تھا اللہ کی آیات کے اوپر کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے نا کہ رومی جو ہیں وہ غالب آئیں گے تو ایسا ہی ہوگا. اور سبحان اللہ, پھر اس کے بعد روم فاتح ہوا, اور جب یہ جانے والے تھے, ابھی لوگ ہجرت کر رہے تھے, تو اس وقت ہی عبی بن خلف کے ساتھ یہ شرط لگی تھی. اس نے کہا کہ آپ تو ہو سکتا ہے یہاں سے ہجرت کر کے چلے جائیں, تو آپ کے پیچھے سے جب ایرانی فاتح ہوں گے تو کون دے گا یہ ہوں؟ تو فرمایا میرا بیٹا عبد الرحمن دے گا. تو تب جب ہجرت کے بعد پھر کہا جاتا ہے کہ بدر کے موقع پر پھر روم نے فتح کر لیا تھا, فاتح ہو گئے تھے, تو تب ان کو اونٹ دیے, اس وہ مارا گیا تھا عبی بن خلف, اور اس کی وراثت میں سے 100 اونٹ ان کو دیے گئے, تو سارے اللہ تعالیٰ کے راستے میں انہوں نے دے دیے تھے. اس سے ان کی پتہ چلتی ہے کہ کتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے اوپر کیسا ایمان تھا ان کا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ہجرت کا جو واقعہ ہے وہ بھی بہت دلچسپ واقعہ. اچھا, اس سے پہلے ایک اور بات کہ ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا مقام تھا. یہ جو میں واقعات آپ کو بتاتی جاؤں, اگر آپ پورا اس کو نہیں بھی لکھ سکیں تو ایٹ لیسٹ ٹاپکس لکھ لیں تاکہ آپ گھر جا کے اس کو فل اپ کر سکیں, ٹھیک ہے, کہ کیا کیا ٹاپکس میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جیسے ایمان قرآن کے اوپر, اسی طرح کہ انہوں نے فائنینس کیا دارالحکم کو, اسی طرح یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح کیا. تو اب یہ جو میں اپنی طرف سے کوشش یہ کر رہی ہوں کہ جیسے تاریخ چل رہی ہے نا اس طرح ہی آپ کو واقعات بتائے جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما تھے کہ اچانک ابو بکر صدیق اپنا تہبند اٹھائے ہوئے داخل ہوتے ہیں اور ان کی پنڈلیاں نظر آ رہی ہیں, گھٹنا ننگا ہوا ہوا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ میرا ساتھی کسی سے جھگڑا کر کے آیا. تو دوست کو دوست کا پتہ ہوتا ہے نا, تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کیا اور عرض کیا رسول اللہ میرے اور عمر بن خطاب کے درمیان کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا, میں نے جلد بازی میں کچھ کہہ دیا اور اب میں شرمندہ ہوں کہ میں نے اس کو کیوں کہہ دیا, میں نے اس سے معافی مانگی تھی لیکن وہ مجھے معاف کرنے کو تیار نہیں, اب آپ میری سفارش کریں کہ وہ مجھے معاف کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغفر اللہ لک یا ابا بکر, اللہ تعالیٰ تجھے معاف کرے گا اے ابو بکر, اللہ تجھے معاف کرے گا اے ابو بکر, اللہ تجھے معاف کرے گا اے ابو بکر. تین دفعہ یہ فرمایا. ہاں یہ مکہ کی آباد کی بات ہے جی. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, وہ ان کو فرما دیا کہ آپ بیٹھ جائیں, ادھر حضرت عمر بعد میں جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو بڑی احساس ہوا کہ یہ میں نے کیا کر دیا, تو ان کے گھر دوڑے دوڑے گئے, وہ تو گھر پہ تھے نہیں. اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں, تو جب یہاں تشریف لائے تو دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ جو تھا سرخ تھا اور ان سے ذرا ناراض جیسے ہیں, تو وہ اتنا گھبرا گئے. اور جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دیکھا تو گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور کہنے لگے, یا رسول اللہ اس نے نہیں میرے پر زیادتی کی, میں نے اس کو کہا تھا, اس نے نہیں میرے پر زیادتی کی. میں نے کہا, اگر سوچ رہی تھی یہ واقعہ سن کے کہ اگر ہم ہوتے نا تو ہم نے اور زیادہ ہو کے کہنا تھا, کہ اب پتہ چلے گا, اب دیکھو تمہارا کیا کرتے ہیں. جب ہمیں کہیں سے سپورٹ مل رہی ہو تو ہم تو فوراً اور زیادہ وہ ہو جاتے ہیں کہ دیکھو اب میں تو ظاہر ہے ایک میرا پلہ بھاری ہے, جب ہمارا پلہ بھاری ہو تو پھر ہم کیا کرتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ میں اپنی غلطی کو مانتا ہوں, اس نے نہیں کچھ کیا, میں نے کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت وہ تاریخی بات فرمائی تھی, آپ نے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے مجھے منصب رسالت پہ فائز کیا, لوگوں نے میری تکذیب کی جبکہ عمر ابو بکر صدیق نے میری تصدیق کی, ابو بکر صدیق نے اپنی ذات اور مال سے مجھے دلاسا دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ فرمایا, کیا تم میرے ساتھی کو چھوڑ نہیں دیتے, کہ میرے لیے چھوڑ دو اس کو, اس کو ایزا نہ دو. اس کے بعد کبھی بھی کسی نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی تکلیف نہیں تھی. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ آج ان کی شان میں گستاخی کرتے اور برا بھلا کہتے, اور خاص طور پہ آپ, میں بیان نہیں کرنا چاہتی کہ کہاں کہاں پہ ویڈیوز ہیں انٹرنیٹ پہ, سب کو پتہ ہے, تو اتنی زیادہ ان کے بارے میں ایسی بات کی جاتی ہے, ایسے صحابی کے لیے کیا کہیں گے جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ حضرت عمر کو بھی سرزنش کی, میرے صحابی کو میرے لیے چھوڑ دیں. تو جب ہجرت کا وقت آیا تھا تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ نکلیں گے, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سے پہلے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی دفعہ کہہ چکے تھے کہ میں ہجرت کا ارادہ رکھتا ہوں, میں ہجرت کر لوں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ان کو کہہ دیا کہ آپ جلدی نہ کریں, امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی ساتھی دے دے ہجرت کے لیے. تو وہ خوش ہو گئے, ان کو لگا کہ کچھ اشارہ ہے, ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مل جائے مجھے ہجرت کے لیے. انہوں نے فوراً سے دو اونٹنیاں یعنی لیں اور ان کو پالنا شروع کر دیا, اور انتظار میں تھے کہ کب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی بشارت ملے. تو ایک دن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً ہمارے گھر صبح یا شام کے وقت آیا کرتے تھے, لیکن ایک دن ایک ایسے وقت میں آئے جو معمول کا نہیں تھا, تو یہ لوگ گھبرا گئے کہ کیا ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آیا نہیں کرتے, تو اس وقت آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے ابو بکر صدیق سے عرض کی کہ گھر والوں کے سوا اور کوئی یہاں پہ نہ ہو, میں نے کوئی بات کرنی. تو انہوں نے فرمایا, یا رسول اللہ یہاں پہ تو صرف گھر والے ہی ہیں, بیٹیاں تھیں اپنی دونوں, اور کوئی نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا, پھر ہجرت کا حکم آ گیا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, صحبتی یا رسول اللہ, آپ کی صحبت, آپ کا ساتھ یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا کہ ہاں تم میرے ساتھ ہوگے. آپ سوچیں کہ اس وقت ابو بکر صدیق خوشی سے رونے لگے, اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ آج سے پہلے, میں نہیں یہ جانتی تھی کہ کوئی خوشی سے بھی روتا ہے, اتنی خوشی, خوشی کس بات کی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی, لیکن یہ ساتھ تو بڑا رسکی ساتھ تھا, اس کے اوپر خوشی, سبحان اللہ. تو اس وقت ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اتنے دن سے انتظار کر رہے تھے, تو جلدی جلدی تیاری انہوں نے پکڑی. اور آپ کو پتہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب رات کا پہلا پہر گزر گیا تو اپنے گھر سے نکلے تھے, اس وقت جب آپ سب جانتے محاصرہ کیا ہوا تھا کافروں نے ان کے گھر کا, تو اپنے گھر سے نکلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے. اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ حضرت اسماء نے جو کھانے کو پیک کیا ہوا تھا اس کو بند کرنا ہوتا ہے نا پوٹلی سے, جیسے توشہ دان کو جس میں کھانا رکھا ہوا, تو اس کو بند کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی, تو اپنا ازار بند نکالا اور اس کے پھاڑ کے دو ٹکڑے کیے, اور ایک سے وہ جو باسکٹ تو نہیں کہہ سکتے, وہ جو پوٹلی توشہ دان جو تھا اس کو بند کیا, تو اس لیے ان کا لقب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذات النطاقین, دو ہزاروں والی. تو اب آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ کس کا لقب ہے. اب وہاں سے جی ذات النطاقین ابھی میں نے آپ کو اسی لیے ریوائز کرایا کہ کون حضرت اسماء کون ہے نا. اب اگر آگے اسٹوری جاتی ہے اور آپ کو یہی نہ پتا ہو کہ حضرت اسماء کون تھی تو پھر تو سمجھ ہی نہیں آئے گا نا, لاسٹ ہو جائیں گے. اس لیے آپ اپنے نوٹس پڑھ کے آئیں کہ ہم نے کیا پڑھا تھا پچھلی دفعہ. ٹھیک ہے, اچھا اب یہ جب یہاں سے نکلے ہیں تو رات کا اندھیرا ہے اور کہا جاتا ہے کوئی 3-4 میل کے فاصلے پر غار ثور تھا, اور غار ثور ایسی جگہ ہے کہ جو کوئی بہت بڑا غار نہیں ہے, بہت تنگ سا غار ہے, بہت چھوٹا سا غار ہے, اور اس کے اندر ہارڈلی دو بندے بس جا سکتے ہیں, سمجھ لیں ایک کریک سا ہے اس کے اندر تھے, اسی لیے تو جب کافر آئے تھے تو بہت چانس تھا کہ وہ دیکھ لیں ان کو. تو یہاں پر جب آئے تو اس غار کے باہر تھے. اب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اندر جاتا ہوں, آپ باہر ٹھہرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر ٹھہرے تو انہوں نے اندر جا کے کپڑے سے سارا غار پہلے صاف کیا کہ اندر کوئی کیڑا مکوڑا یہ چیز نہ ہو, اور اس میں جو سوراخ تھے اس میں کپڑے پھنسا دیے کہ کوئی چیز زہریلی نہ نکلے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود میں اپنا سر رکھے اور سو گئے. ایک سوراخ تھا جو جس میں کچھ نہیں تھا, اس پہ اس کے آگے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پیر مبارک رکھ دیا. اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے یہ مشہور بات کہ اس میں سانپ تھا, اور وہ سانپ جب ان کے پیر کو ڈسا ہے تو اس قدر شدید تکلیف ہوئی ہے کہ اب سی بھی نہیں کر سکتے تھے, ہلے بھی نہیں, لیکن اتنی تکلیف تھی کہ آنکھوں سے آنسو بہ پڑے. اور وہ آنسو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ جب پڑے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے اور پوچھا ہے کہ کیا ہوا ہے ابو بکر, تو فرمایا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو, مجھے سانپ نے کاٹ لیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اس مقام پر اپنا لعاب لگایا اور اس سے زہر کا اثر دور ہو گیا. یہاں پہ ہوتے ہوئے اب 3 دن یہاں رہے ہیں. اب ان 3 دنوں کے اندر حضرت اسماء کھانا لایا کرتی تھی, اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری یعنی فیملی اس کے اندر انوالو تھی کہ عبداللہ جو تھے چھوٹے لڑکے تھے ان کی ڈیوٹی باپ نے یہ لگائی کہ آپ سارا دن مکے میں گھومیں گے اور ساری جو خبریں ہوں گی وہ لا کے مجھے دیا کریں گے. تو وہ سارا دن گھومتے پھرتے, اب چھوٹے لڑکے کو کوئی اتنا زیادہ یعنی توجہ نہیں دیتا نا, تو اب ادھر سے بات سنی ادھر سے یہ کیا منصوبے بنا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں, تو وہ ساری خبریں لا کے تو ان کو دیا کرتے تھے. اور عامر بن فہیرہ, اب آپ کو اگر نہیں پتا ہوگا عامر بن فہیرہ کون ہے تو پھر لاسٹ ہوں گے, تو عامر بن فہیرہ بکریاں چراتے ہوئے جاتے تھے اور وہ ان نشانوں کو قدم کے نشانوں کو جو عبداللہ کے ہوتے تھے یا حضرت اسماء کے ہوتے تھے ان کو وہ بکریاں مٹا دیتی تھی جب چل کے جاتی آتی تھی. اور کیا ہوتا تھا کہ غار کے قریب چلے جاتے تھے شام کو اور بکریوں کا دودھ دھو کے اور ان کو دیا کرتے تھے. ادھر کیا ہوا, جب انہوں نے کافروں نے محاصرہ کیا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا, تو انہوں نے جب دیکھا کہ یہ تو نکل گئے ہیں تو وہ اتنے غصے میں آئے اور انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ اب ہم ان کو چھوڑیں گے تو نہیں. انہوں نے ایک اعلان کرا دیا کہ جو ان کو ڈیڈ اور الائیو لے کر آئے گا اس کو 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے. 100 اونٹ بہت بڑی رقم ہوتی تھی, تو جو وہاں کے لوگ تھے کافر تھے وہ ظاہر ہے ہر طرف تلاش میں نکل گئے. اور ان بڑے بڑے سرداروں نے کیا کیا کہ ایک کھوجی کو ہائر کر لیا. اس زمانے میں جو کھوجی ہوتے تھے وہ بہت تیز ہوتے تھے, یعنی اتنے شارپ کہ آپ اندازہ کیجئے کہ اس کھوجی نے جب اس کو ساتھ لے کر وہ نکلے ہیں تو اس نے ٹریس کر لیے قدموں کے نشان اور اس پہاڑ کے نیچے تک پہنچ گیا. یہاں تک وہ آئے ہیں, پہاڑ کے اوپر تو میں نہیں بتا سکتا کہ کدھر گئے ہیں, یہاں تک مگر آئے ہیں. سبحان اللہ. تو اب وہ کافر ہر طرف, یہاں سے آگے کہاں گئے ہوں گے, پہاڑ پہ ہی ہوں گے یا ادھر ادھر کدھر گئے ہوں گے. اب وہ ایسے تھے کہ جیسے بھیڑیوں کی طرح ان کی تلاش ہو. حتیٰ کہ وہ وقت آ گیا کہ جس وقت, سبحان اللہ, یہ لوگ پہاڑ کے اوپر ایسے کھڑے تھے کہ اب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے اور فرمایا کہ اگر انہوں نے اپنے قدموں کی طرف بھی دیکھ لیا تو ہمیں دیکھ لیں گے. ایسے بھی نیچے دیکھا نا, ایسے کر کے تھوڑا سا جھانک لیا تو وہ نظر آ جانے تھے, کوئی چیز نظر آ جاتی, کوئی پیر, کوئی بالکل سانس روکے. اس وقت ایک تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے واقعہ کہ کبوتری نے انڈے دے دیے تھے, اور دوسرا یہ ہمیں وہ ضعیف حدیث ہے واللہ عالم کے مکڑی نے جالہ بنا دیا تھا تو انہوں نے کہا یہاں پہ تو نہیں ہوں گے. لیکن وہ مقام تھا کہ جس وقت کے سورہ توبہ کی وہ آیات اتری ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس موقع پر کہ جب اس نے اپنے صاحب سے کہا, اور یہ دیکھیں صاحب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان کو, صحابی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن میں, سورہ توبہ کی آیت 40 ہے, آپ جا کے دیکھیے گا, کہ جب دونوں غار میں تھے اس نے اپنے ساتھی سے کہا. اب کون اس کو اب انکار کرے گا؟ جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں اور ان کو برا بھلا کہتے ہیں وہ سوچیں تو صحیح, قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ ان کے صحابی تھے. کیا اس نے اپنے ساتھی سے کہا, لا تحزن, غم نہ کر, ان اللہ معنا, ہمارے ساتھ اللہ ہے. ثانی اثنین اللہ تعالیٰ نے فرمایا, دو میں وہ دوسرا تھا. جن کی شان میں آیتیں اتر آئیں تو وہ کیسے ان صحابی کی شان آپ اندازہ کر سکتے ہیں؟ کسی اور صحابی کے لیے قرآن میں یہ نہیں آیا کہ وہ ان کے ساتھی تھے, صرف ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آئے. تو انہوں نے ان کو تسلی دی کہ آپ فکر نہ کریں, اللہ ہمارے ساتھ ہے, آپ غم نہ کریں. وہ اپنے لیے نہیں غم کر رہے تھے, وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے پریشان تھے کہ آپ کو کافر آ نہ لے. اور دیکھیں یہ سفر کوئی پکنک کا سفر نہیں تھا, کتنا خطرناک سفر تھا جس کے اندر وہ ان کے لیے ایسے یعنی بیتاب تھے, پکڑنے کے لیے ایسے بے چین تھے کہ انہوں نے ہر طرف لوگ دوڑائے ہوئے تھے. اتنا بڑا انعام تک رکھ دیا اور کسی طرح نہیں چاہتے تھے کہ یہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے. تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی, جس کی اللہ حفاظت کرے اس کو کون پکڑ سکتا ہے, اس سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے جس کی اللہ حفاظت کرتے. تو پھر کافر وہاں سے چلے گئے اور 3 دن تک یہ لوگ اسی غار میں رہے. 3rd دن کے بعد 4th دن پھر جس وقت کے ذرا معاملہ ٹھنڈا ہو گیا اور تھوڑا سے ان کی کوششیں بھی, ظاہر ہے کتنی کوشش کریں گے, کتنی بھاگ دوڑ کریں گے, تو ظاہر ہے ذرا کوشش ان کی ٹھنڈی پڑ گئی. تو اب اس کے بعد وہ لوگ بھی, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اور ان کے ساتھ وہ 2 اونٹنیوں پہ اب نکلے ہیں. اب ان کے ساتھ عامر بن فہیرہ تھے اور عبداللہ ابن عریقیت, دقت میں لکھ دیتی ہوں یہاں پہ کیونکہ دو لوگ تھے, عامر بن فہیرہ اور عبداللہ بن عریقیت. یہ تو آپ کو پتا ہے کہ ان کے آزاد کردہ غلام تھے اور یہ جو ہیں یہ گائیڈ تھے جو راستہ دکھانے والے ہیں. اور آئیے ٹھیک ہے, یہ گائیڈ تھے جی. عبداللہ بن عریقیت جو تھے یہ تو ایک حد تک پہنچا کے اور واپس چلے گئے کیونکہ ظاہر ہے یہ گائیڈ تھے, اور باقی عامر بن فہیرہ ساتھ تھے تاکہ کوئی بھی خدمت گزاری کے لیے. تو جب یہ لوگ جا رہے ہیں تو اتنے میں کسی نے دیکھ لیا, اس نے جا کے مکہ میں سراقہ بن مالک بیٹھا ہوا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ، تو ایک بندہ آیا، اس نے کہا میں نے فلان جگہ پہ نا کوئی دو تین جاتے ہوئے دیکھے، کہیں وہی تو نہیں ہے جو تمہارے پاس موسٹ وانٹیڈ ہے؟ ایک بندے نے آ کے کہا، کہیں سے آ رہا تھا سفر سے. اب سراقہ کے ایک دم کان کھڑے ہو گئے اور اس کو لالچ آیا اور اس نے سوچا کہ یہ نہ ہو کہ سارے ہی چل پڑے. اس نے کہا نہیں نہیں وہ تو میرے ہی بندے ہیں، وہاں پہ دیکھنے کے لیے گئے ہیں تاکہ کوئی بھی نہ جائے. اچھا ان کو اس طرف سے بے پرواہ کر کے وہ گھر گیا، اس نے گھوڑا پکڑا اور تیزی سے گھوڑا دوڑاتا ہوا اس طرف گیا جس طرف کے اس بندے نے بتایا تھا کہ میں نے تین لوگوں کو دیکھا. تو سراقہ کہتا ہے کہ جب میں نے ان کو دور سے دیکھا نا، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھ رہا ہوں کہ ایک جو آدمی ہے کبھی آگے جاتا ہے کبھی پیچھے جاتا ہے، کبھی آگے جاتا ہے کبھی پیچھے جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں کون ہے یہ ابوبکر صدیق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں اے ابوبکر کیوں تم کبھی آگے جاتے ہو کبھی پیچھے، کہ فرمایا کہ میں سوچتا ہوں جب کبھی آگے جاتا ہوں تو سوچتا ہوں کہیں پیچھے سے آ کے کوئی آپ کے اوپر حملہ نہ کر دے، جب پیچھے جاتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ دشمن آگے سے آ کے آپ کے اوپر حملہ نہ کر دے، تو بے چین ہے کبھی آگے کبھی پیچھے. سراقہ کہتا ہے ایک بندے کو دیکھا، باقی جو دو ہیں وہ آرام سے جا رہے ہیں اور ایک ہے وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب دیکھا کہ ایک آدمی پیچھے آ رہا ہے اور چند نیزوں کا فاصلہ رہ گیا تھا، مطلب اتنے سے وہاں تک سمجھ لیں جہاں پہ آپ اینڈ میں بیٹھے ہیں، چند نیزوں کا فاصلہ رہ گیا تو اتنا گھبرا گیا کہ کوئی آ گیا پیچھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا پڑھی، اللہم اکفینیہم بما شئت، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہو جائے جیسے تو چاہتا، جیسے بھی کر اس کو تو ہمیں ہماری حفاظت کر. تو سبحان اللہ، ہوا یہ کہ سراقہ کا جو گھوڑا تھا، حالانکہ سخت پتھریلی زمین تھی، اس کا گھوڑے کے پیر اندر دھس گئے. اب وہ گھوڑا نکل نہیں رہا اس سے اور وہ آگے جا رہے، تو اس نے کہا کہ ضرور کوئی معاملہ ہے. اس نے اپنے تیر نکالے، وہ اس وقت نا فال نکالتے تھے تیروں سے، اس نے اپنے تیر نکالے اور تیر پھینکے کہ میں جاؤں کہ نہیں جاؤں، تو جو تیر نکلا وہ یہ تھا کہ مت جاؤ، اللہ کی مدد. اس نے کہا نہیں، پھر بھی اس نے کہا نہیں، اتنا لالچ تھا نا کہ میں جاؤں گا ضرور. پھر اپنے گھوڑے کو سنبھالا، نکالا، پھر گیا آگے، پھر آگے جا کے گھوڑے کے پیر دھنس گئے. کہتا ہے اس وقت مجھے پتا چل گیا ان کا معاملہ جو ہے ساری دنیا میں پھیل کے رہے گا. وہیں پہ رک گیا اور اس نے پکارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس نے کہا کہ میں واپس چلا جاؤں گا، میرے لیے دعا کیجیے اور مجھے امان دے دیں. سو انٹیلیجنٹ، اس کو پتا تھا کہ ان کا معاملہ ساری دنیا میں اب پھیل جائے گا، کسی دن تو یہ فاتح ہو جائیں گے، ضرور اللہ ان کے ساتھ ہے، تو مجھے امان دے دیں، مجھے امان لکھ دیجئے گا، آپ مجھے امان دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تمہیں امان دیں گے. تو پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم واپس چلے جاؤ. اس نے کہا میں واپس چلا جاتا ہوں، بس آپ مجھے امان دے دیں. آپ نے امان دے دی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارا معاملہ جو ہے نا کسی کو جا کے بتانا نہیں. اس نے کہا کہ میں نہیں بتاؤں گا. جب وہ پیچھے پلٹنے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سراقہ وہ کیا وقت ہوگا جب کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں ہوں گا. وہ حیران ہے کسرا کے کنگن میرے ہاتھوں میں ہوں گے، یہ خود اپنی جان بچاتے جا رہے ہیں. اور حضرت عمر کے وقت میں جب فتح ہوا تھا، کسرا کے کنگن واقعی آئے تھے اور حضرت عمر نے اس کو بلایا اور اس کو ہاتھوں میں پہنائی ہے کنگن. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد جب آگے گئے ہیں تو دوسرا واقعہ ایک اور آپ کو اس کا بتاتے ہوں کہ ایک قافلہ گزر رہا تھا اور قافلے زیادہ تر لوگ جو نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہچانتے تھے، اس لیے پہچانتے تھے کیونکہ یہ تو اتنا سفر کرتے تھے، کبھی شام یمن وغیرہ ٹریڈنگ کے لیے جایا کرتے تھے، تو وہ پہچانتے تھے. تو وہ جب گزرے تو انہوں نے ان کے ساتھ لیگ سلیک کی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور پوچھا یہ کون ہے جو آپ کے آگے جا رہے ہیں؟ ابوبکر کون ہے؟ صدیق ہے. جھوٹ کیسے بولیں، کیسے جھوٹ بولیں؟ اور سچ بول دیتے ہیں تو کیا ہوگا؟ بھانڈا پھوٹ جائے گا. تو اب کریں تو کریں کیا؟ نہ جھوٹ بولنا ہے اور نہ سچ بولنا ہے. تو آگے سے کیا فرماتے ہیں؟ یہ وہ ہے جو مجھے راہ دکھاتا ہے. اللہ اکبر، یہ میرا رہبر ہے اور وہ اس میں کوئی جھوٹی نہیں. سبحان اللہ، اللہ اکبر. پھر گئے آگے تو آپ اس وقت شام کا وقت ہو رہا تھا, دوپہر کا وقت ہو رہا تھا اور سخت گرمی تھی, اور اس وقت ایک چٹان قریب تھی, وہاں پر جا کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں ایک سائے کی جگہ ڈھونڈی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ آرام کرنے کے لیے بٹھا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ کچھ دیر کے لیے لیٹ گئے, اور یہ گئے کہیں سے جا کے میں کچھ سامان لے کر آؤں کچھ کھانے پینے کا, تو دیکھا کہ ایک گڈریا جا رہا تھا, اس سے پوچھا یہ بکریاں کس کی ہیں, اس نے کہا فلاں بندے کی. پھر پوچھا کہ کس میں سے کوئی دودھ دیتی ہے, تو اس نے کہا کہ ہاں یہ دودھ دیتی ہے. انہوں نے اس سے کہا کہ تم اپنے ہاتھ صاف کرو اور پہلے بکری کے تھنوں کو گردوں غبار سے اچھی طرح پاک کرو صاف کرو, اور پھر اس کا دودھ نکالا, پھر ٹھنڈا کیا, پانی ملایا اس میں ٹھنڈا کیا اس کو, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے دیا کہ آپ یہ نوش فرمائیں. یہ ایک واقعہ, اب سارے آپ واقعات نا تھوڑی تھوڑی ہیڈنگ کے ساتھ لکھتے جائیے. پھر آپ کو پتا ہے کہ مشہور واقعہ ام معبد کے ساتھ جو, راستے میں ام معبد کا گھر آتا تھا, وہ ایک ہی گھر تھا, جیسے کوئی بدو لوگ رہتے ہیں نا ڈیزرٹس کے اندر, کوئی ایک آدھ کچا مکان آپ کو پتا ہے ہوتا ہے کہیں. تو ام معبد وہ خاتون ہیں جنہوں نے وہ اشعار کی کہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, کہ جو آج بھی آپ سیرت کی کتابوں میں دیکھیں گے کہ آپ کا حلیہ مبارک کیسا تھا, آپ کی شکل کیسی تھی, آپ کیسے تھے. تو وہ گھر میں اکیلی تھی, یہ دونوں جب پہنچے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم, تو وہ پوچھا کہ کچھ ہے آپ کے پاس کھانے پینے کو, ہم مسافر ہیں. اس نے کہا کہ میری بکریاں تو وہ چرانے کے لیے لے کر گئے ہیں اور میرے پاس تو گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. پوچھا کوئی اور بکری ہے؟ اس نے کہا یہ ایک بکری ہے لیکن اس کا بھی دودھ سوکھ چکا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اجازت دو تو ہم اس کا دودھ دھو لیں. اس نے کہا آپ دیکھ لیں. آپ نے بسم اللہ پڑھی اور اس بکری کا دودھ نکالا تو پورا برتن بھر گیا. جب برتن بھر گیا سبحان اللہ, تو اب بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیتے ہیں کہ آپ پئیں. فرمایا نہیں آپ پئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا, پھر آپ نے ابو بکر صدیق کو دیا, آپ پئیں. کہتے نہیں آپ پئیں. پھر تیسری دفعہ اسی طرح ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ پئیں. انہوں نے فرمایا نہیں آپ پئیں. پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے محبوب نے پیا اور میں نے دیکھا اور میرا پیٹ بھر گیا. اللہ اکبر, ایسی خوبصورت باتیں ہیں ان کی محبت کی کہ انسان سوچتا ہے کہ کیا محبت تھی. پی وہ رہے ہیں, پیٹ میرا بھر گیا. جب کسی سے محبت ہوتی نا تو ایسا ہوتا ہے. پھر جب مدینہ پہنچے ہیں تو وہاں پر سب انتظار کر رہے تھے, اور آپ کو پتا ہے کہ بڑا استقبال ہوا ان کا, اور انصار جوک در جوک آنے لگے ملنے کے لیے, دیکھنے کے لیے, زیارت کرنے کے لیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے تشریف فرما تھے اور حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہو کے استقبال کر رہے تھے. اب سارے انصار نے تو دیکھا نہیں ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے, تو وہ سمجھے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو وہ ان کے گرد جمع ہونا شروع گئے. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کپڑا لیا اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر شیڈ کر دیا. تب لوگوں کو پتا چلا اچھا یہ اللہ کے نبی ہیں, سبحان اللہ. اور پھر جب یہاں سے آپ کو پتا کہ مدینہ پہنچے, تو مدینہ کی آب و ہوا جو تھی وہ مکہ سے ڈفرینٹ تھی. مکہ کی ڈرائی ہے اور مدینہ کی ہیومڈ ہے. تو وہاں پر آئے تو کافی لوگ بیمار ہو گئے, اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بیمار ہو گئے. اور تب ان سے جب آ کے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا حال پوچھا, تو اس وقت انہوں نے کیا فرمایا, کچھ شعر کہے جن کا ترجمہ یہ تھا کہ ہر آدمی اس حالت میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ صبح کرتا ہے کہ موت اس کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب تر ہوتی ہے. وہ بھی موت کو یاد رکھنے والے تھے. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حال دیکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, کیفیت بیان کی کہ وہ تو اس طرح سے ان کی حالت ہے, تو آپ دعا کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ تو مکہ کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ مدینہ کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کر دے, اور اس کو بیماریوں سے پاک کر دے, اور اس کے سار مد میں برکت دے دے, اور اس کے وبا کو منتقل کر دے یہاں سے جوفہ کی طرف. تو آپ کو پتہ ہے پھر تب سے آپ دیکھ لیں سب کی محبت مدینہ کے لیے کتنی ہے, اور دل کیسے کھچتا ہے مدینہ کی طرف. اور اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بھی برکت اسی طرح رکھ دی ہے جیسے کہ مکہ میں رکھی ہے. پھر اس کے بعد جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مسجد نبوی کی تعمیر کا جب وقت آیا تو انہوں نے ہی وہ جگہ خرید کے دی تھی جو کہ مسجد کی تعمیر کے لیے تھی. اس کے بعد انہوں نے جب مدینہ آ گئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ اپنی بیوی کی رخصتی کر لیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس تو مہر دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. تو خود ایز اے فرینڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیسے دی کہ آپ یہی دے دیں یہی مہر. سبحان اللہ, اپنی بیٹی کے لیے خود دے رہے ہیں. پھر اس طرح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کا مقام اور مرتبہ اتنا زیادہ تھا کہ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا صحابہ کرام سے کہ آج کون ہے جو کہ روزہ رکھے ہوئے, تو کوئی اور نہیں بولا صرف ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا. پھر پوچھا کون ہے جو آج کسی جنازے میں شریک ہوا, تو فرمایا میں. پھر آپ نے پوچھا کہ کون ہے جو جس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا, ابھی صبح کا وقت تھا, فرمایا میں نے. پھر آپ نے پوچھا کون ہے جس نے آج کسی مریض کی عیادت کی ہے, فرمایا میں نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں یہ ساری نیکیاں جمع ہو جائیں, دیکھیں کسی نے تو ایک کام کیا ہوگا, کسی نے دوسرا کیا ہوگا, کسی نے تیسرا کیا ہوگا, انہوں نے سارے ہی کام کر لیے, تو فرمایا وہ جنت میں داخل ہوگا. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نیکیوں میں خیر کے کاموں میں کیسے سبقت لے جانے والے تھے. اسی پہ امام مزنی کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ نہیں کہ نماز پڑھنے میں روزہ رکھنے میں صرف آگے تھے, بلکہ ان کا جو یقین تھا اللہ پر ایمان تھا وہ اتنا زیادہ تھا, اور جو اخلاص ان کے اندر تھا کہ ہر خیر کے کام میں آگے بڑھنے والے تھے. یعنی وہ یہ نہیں تھے کہ انتظار کر رہے ہوں کہ کوئی کرے گا تو پھر ہم کریں. ہم کیسے کام کرتے ہیں, ہمارا کام کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں, سوچتے ہیں اچھا وہ کر رہی ہے تو پھر میں کر لیتی ہوں, یا دوسروں سے ہمیں آئیڈیا آتا ہے کہ اچھا آج کل سارے یہ چیز کر رہے ہیں تو چلو ہم بھی کر لیتے ہیں. لیکن وہ ایسے نہیں تھے, وہ لیڈ کرتے تھے, انہوں نے اپنے سٹینڈرڈز اتنے ہائی رکھے تھے کہ ان کو کسی کی ضرورت نہیں تھی کہ کوئی لیڈ کرے تو ہم اس کے پیچھے چلیں, وہ خود آگے بڑھنے والے تھے. ایسے ہی تو نہیں سابقون الاولون میں. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ جس نے اللہ کے راستے میں جوڑا دیا, یعنی دو چیزیں دی, اسے جنت کے دروازوں سے پکارا جائے گا, اے اللہ کے بندے یہ تیرے حق میں بہت بہتر ہے, نمازیوں کو جنت میں نماز کے دروازے سے پکارا جائے گا, مجاہدین کو جہاد کے دروازے سے پکارا جائے گا, صدقہ و خیرات کرنے والوں کو صدقے کے دروازے سے, اور روزے داروں کو باب الریان سے پکارا جائے گا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کتنے اچھے وہ لوگ ہیں جن کو پکارا جائے کہ جنت کے دروازوں سے ان کو ان کے نام لے کے کہا جائے کہ ادھر سے آئیں ادھر سے آئیں. تو پوچھا کہ یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کو سارے ہی دروازوں سے پکارا جائے؟ فرمایا ہے ابوبکر مجھے امید ہے کہ وہ خوش نصیب تم ہو گے, کہ یعنی اس دن کیا عالم ہوگا. حالانکہ کوئی فرق نہیں پڑتا, اگر ایک دروازے سے بھی کوئی چلا گیا جانا تو جنت میں, لیکن ان کا آنر دیکھیں کہ ہر دروازے سے کہا جائے ابوبکر صدیق آپ ادھر سے آئیں, ابوبکر صدیق آپ ادھر سے آئیں, کتنا بڑا آنر ہے. اسی طرح انہوں نے تمام جنگوں میں حصہ لیا, یہ ایک واحد صحابی ایسے ہیں کہ جنہوں نے ہر جنگ میں حصہ لیا, کسی جنگ میں بھی یہ پیچھے نہیں تھے. اس سے آپ جنگ بدر کا آپ دیکھ لیں کہ جنگ بدر میں آپ بتائیں 2 ہجری میں جنگ بدر ہو گئی تھی, جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا صحابہ سے پوچھا تھا کہ آپ مشورہ دیں کہ کیا کیا جائے, پتہ چل گیا تھا کہ کفار کا لشکر آ رہا ہے تو آپ مشورہ دیں. تو سب سے پہلے آپ کو پتا ہے بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, اس کے بعد حضرت عمر, اس کے بعد حضرت مقداد, حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں انصاریوں سے پوچھنا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں گے یا نہیں, پھر سعد بن معاذ نے بولا تھا. ہر چیز میں آپ دیکھیں گے پہل کرنے والے تھے. اسی طرح جس وقت کے جنگ کا موقع آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک شامیانہ سے لگا دیا گیا تھا, اس کے نیچے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں, یا اللہ تعالیٰ یہ تیری چھوٹی سی جماعت ہے, اگر آج یہ شکست کھا گئی تو تیرا نام لینے والا اس دنیا میں کوئی نہیں رہے گا. اتنی زیادہ آپ پہ گریا تاری تھا، اتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے رو رو کے دعائیں کر رہے تھے، اور حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ چادر تھی وہ گر گئی، تو آگے بڑھے اور چادر آپ کے کندھوں پہ ڈال کے فرمایا بس کر دیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی سن لیا، بس کر دیں، آپ کافی ہو گیا، بس کر دیں. پھر امام سیوطی کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، یہ وہ جنگ تھی نا جس میں ابھی تک کئی لوگ جو کہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اور ان مسلمانوں کے رشتہ دار تھے وہ اس جنگ میں لڑنے کے لیے آئے تھے، اور ان میں ایک بہت بڑا نام کون ہو سکتا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، عبد الرحمن جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سکے بھائی تھے. ریلکٹنٹ نہ ہو، اچھی طرح نوٹس پڑھ کے آئیں گے تو پھر زور سے بول لیں کہ بھائی تھے. ہاں کانفیڈنس سے بولیں، بھائی تھے ان کے بیٹے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، ام رومان سے جو وہ بھی کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے تھے. اور سبحان اللہ کے کیسا موقع ہوگا کہ، اور وہ بڑے، وہ بھی بڑے اچھے تیر انداز تھے، تو کیسا موقع ہوگا کہ باپ بھی اس جنگ میں ہے اور بیٹا بھی ہے، اور وہ بعد میں مسلمان ہوئے تھے. تو جب مسلمان ہوئے نا تو کیا فرماتے ہیں اپنے باپ سے کہ ابا جان، اس جنگ میں آپ کئی مرتبہ میری تلوار کی زد میں آئے لیکن میں نے آپ کو چھوڑ دیا. تو آگے سے فرماتے ہیں اے عبد الرحمن، اگر تو میری تلوار کی زد میں آتا تو میں تجھے نہ چھوڑتا. کین یو امیجن؟ اس لیے کہ ان کے لیے ماں باپ، بیٹا، بیٹی یہ بعد میں آتے تھے، دین پہلے آتا تھا. ہمارے لیے سب پہلے ہیں، دین آخر میں ہے. دین چل جائے تو چل جائے، نہیں چلے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ غفور رحیم ہے، معاف کر دے گا، چھوڑو. باقی سب پیارے ہیں، دین پیارا ایسے نہیں ہے. پھر جب بدر کے قیدی جو تھے وہ آئے تو آپ کو پتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، تو انہوں نے یہ مشورہ دیا تھا کہ یہ ہمارے رشتہ دار ہیں تو ان کو چھوڑ دیا جائے، ان کا لے لیا جائے، فدیہ لے لیا جائے اور ان کو چھوڑ دیا جائے. اور حضرت عمر نے کیا کہا تھا کہ ہر کوئی اپنے اپنے رشتہ دار کو پکڑ لے اور اس کو قتل کرے. یہ ہمارے سے لڑنے کے لیے آئے، آج ہم بتائیں گے کہ کون اپنے ایمان میں کتنا سچا ہے، اپنے رشتہ داروں کو پکڑو اور ان کو قتل کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں کئی لوگ ہیں جن کے دل نرم ہوتے ہیں جیسے دودھ کی طرح، اور کئی لوگوں کے دل سخت ہوتے ہیں. تو فرمایا ابو بکر صدیق، تم عیسیٰ علیہ السلام کی مانے تو، کہ انہوں نے فرمایا تھا ان تعذبہم فانہم عبادک، اے اللہ تو اگر ان کے اوپر عذاب دے تو تو جس کو مرضی عذاب دے، تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو عزیز اور حکیم ہے. اور اے عمر، تم نوح علیہ السلام کی طرح، کہ نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا ربی لا تذر من الکافرین دیارا، اے اللہ کافروں کا کوئی گھر نہ چھوڑنا، یا موسیٰ علیہ السلام نے جیسے فرعون کے لیے بدعا کی تھی. تو دونوں ہی ٹھیک ہیں، کسی کو بھی یہ نہیں کہا کہ کوئی ان میں سے کم ہے کسی سے، یا اس چیز کی مذمت نہیں کی تھی، بلکہ دونوں ہی چیزیں ضروری ہیں. بعض دفعہ سختی ضروری ہوتی ہے، بعض دفعہ نرمی ضروری ہوتی ہے. دونوں قسم کے لوگ کام کے ہیں، ایز لانگ ایز وہ دین کے لیے کام کرنے والے اور اس سے سنسیئر ہوں. اور آپ کو پتا ہے کہ غزوہ احد میں بھی اس وقت جب پانسا پلٹ گیا تھا جنگ کا اور مسلمان تتر بتر ہو گئے تھے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اس وقت بھی، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا تھا. اور ہاں ایک بات بدر سے مجھے رہ گئی اب آئی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی سے فرمایا تھا کہ آپ کے ساتھ، آپ میں سے ایک کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام ہے اور ایک کے ساتھ میکائیل علیہ السلام لڑ رہے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. تو پھر ان کو فدیہ دے کے چھوڑ دیا، اور پھر اس کے اوپر کئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز سے زیادہ بہتر چیز جو حضرت عمر کا فیصلہ تھا وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ بہتر لگا تھا. تو پھر جس وقت احد ہوا اس وقت یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، اور اس کے بعد جب مسلمانوں کو ایک طرح سے شکست ہو گئی اور ابو سفیان اس پہاڑی کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی ہوئی تھی، تو اس وقت اس نے بلند آواز سے کہا تھا کہ تم میں محمد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاموش رہو, اس کو کوئی جواب نہ دے. پھر اس نے سیکنڈ کوسچن کہا تھا, تم میں ابو قحافہ کا بیٹا ہے. اس سے پتا چلتا ہے کہ اس کو بھی پتا تھا, کافروں کو بھی پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس کا نمبر آتا ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد یہ غلط خلیفہ بنے اور یہ ایسے اور کسی اور کو بننا چاہیے تھا, وہ یہ دیکھ لیں کہ کافر بھی منہ سے کیا بول رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نام. اور اس کے بعد تیسرا اس نے کہا کہ تم میں عمر ہے. اس سے آپ اس کو دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس کا نام اور کس کے بعد کس کا نام آیا. اسی طرح غزوہ بنو مستلق میں جب ہاں ایک اور بات کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لوگوں سے کہ آپ لوگ جب یہ کافر چلے گئے تھے کہ آپ لوگ جائیں اور ان کا تعاقب کریں, تو ان تعاقب کرنے والوں میں بھی, کافروں کے تعاقب کرنے والوں میں بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ شامل تھے. پھر غزوہ بنو مستلق میں آپ معلوم ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہار گم ہو گیا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا وہاں پہ, تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ آپ لوگ ڈھونڈے ہار کو. سب وہاں پہ ٹھہر گئے, لوگوں نے آ کے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ دیکھیں سارے مشکل کے اندر پڑ گئے ہیں اور آپ کی بیٹی کا ہار جو گم ہو گیا. تو ان کو اتنا غصہ آیا, وہ آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ان کے گود میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں, تو آ کے ان کو خوب ڈانٹا وانٹا, پھر اس کے بعد چلے گئے. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اب جب صبح ہو رہی ہے اور پانی ان کے پاس تھا نہیں, تو پانی نہیں ہے تو اب کس طرح وضو کریں. پھر آئے ہیں اور پھر اب بس نہیں چل رہا ہے اور پھر نہ اپنی بیٹی کے کچوکے لگائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں پھر بھی نہیں ہلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جاگ نہ جائیں. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھے ہیں تو تیمم کی آیتیں اتری ہیں. تب ایک شخص نے کہا کہ اے ابوبکر صدیق, تمہارے خاندان کی یہ پہلی خیر نہیں ہے, یعنی کتنی دفعہ تمہارے خاندان کی وجہ سے ہمیں خیر ملی ہے کہ تیمم کی جو آیتیں ہیں وہ بھی ان کے خاندان کی وجہ سے ہمیں ملی, کہ آئندہ کے لیے کبھی بھی جب بھی کسی کے لیے پانی کا پانا دشوار ہو تو اس وقت تیمم کر کے وہ نماز پڑھ سکتا ہے. مستلق, ایک دفعہ ان کے بہت شدید بھوک کا عالم تھا, تو ان کا ایک غلام تھا جو آیا اور اس کے پاس کچھ کھانا تھا, اس نے ان کو دیا, تو انہوں نے وہ کھانا کھا لیا, بہت دن کے بھوکے تھے. تو اس کے بعد اس نے کہا, آپ نے میرے سے پوچھا نہیں میں یہ کھانا کس طرح سے لے کر آیا, پہلے تو آپ ہمیشہ پوچھتے ہیں. تو پوچھا کہ کیا کس طرح سے لے کر آیا, کہتا ہے کہ جب میں جہالت کے زمانے میں تھا تو اس وقت میں نے ایک کہانت کی تھی, کسی کو کوئی پیشین گوئی جیسے نہیں ہوتا کہ بھائی فارچون ٹیلنگ جو ہوتا ہے, تو میں نے وہ اس کو بتائی تھی, وہ ان کی ٹرو ہو گئی تو انہوں نے مجھے یہ دیا. تو ان کو اتنا ہوا کہ نہیں یہ تو صحیح نہیں, حالانکہ اس میں کوئی لیکن اتنی حرام کی ایسی بات نہیں تھی کیونکہ وہ کمائی حرام کی تھی اس وقت جہالت کی. اب انہوں نے اگر دیا تو اس بندے کے لیے حرام ہے, لیکن آگے آپ کسی کو کوئی چیز دے دیں تو وہ حرام نہیں رہتی. تو لیکن اتنے زیادہ کیئرفل تھے کہ کوشش کریں کہ اب میں اس کھانے کو نکال دوں. اب وہ کھانا تو نکل ہی نہیں رہا تھا کیونکہ بھوک اتنی تھی, وہ ایک لقمہ لیا وہ کہاں سے نکلے, حتیٰ کہ انگلیاں ڈال ڈال کے اس کو اگلا کہ میرے اندر کوئی حرام کا لقمہ نہ چلا جائے, اتنے زیادہ کیئرفل تھے. ایک دفعہ گزر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر سے, تو سنا کہ اندر سے اپنی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بولنے کی آواز آ رہی ہے, تھوڑا اونچا بول رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو اجازت مانگی اندر آنے کی اور اندر گئے اور اپنی بیٹی کو خوب ڈانٹا اور ان کو ایک لگانے کی بھی کوشش کی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آ گئے. فرمایا نہیں, یہ ہمارے میاں بیوی کا معاملہ ہے تو آپ بیچ میں نہ آئیں. تو پھر چلے گئے. پھر کچھ دیر بعد کہیں سے ہو کے واپس آئے تو گھر سے ہنسنے کی آواز آ رہی تھی, تو پھر اجازت مانگی, پھر اندر آئے, پھر فرمایا کہ جب آپ کی لڑائی کے وقت میں تھا تو آپ سوچا کہ آپ خوش ہیں تو اس وقت بھی. لیکن اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے خاص طور پہ جو بیٹیوں والے ہیں کہ کیسے ان کو ڈیل کرنا چاہیے, یہ نہیں کہ بس میری بیٹی ہے تو میں اس کا ہی ساتھ دوں اور یہ تو داماد ہے تو اس کو تو نہیں, نہیں حق کا ساتھ دینا چاہیے ہمیشہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دیکھیں کتنا پیارا حسن سلوک تھا اپنی بیویوں کے ساتھ. اسی طرح ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر کی بیٹی جو ہیں حضرت حفصہ, جس وقت وہ بیوہ ہو گئی تھی تو وہ انہوں نے چاہا کہ میں ان کا نکاح کر دوں, تو وہ گئے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس, گئے حضرت عثمان کے پاس گئے, حضرت ابوبکر صدیق نے تو کوئی جواب نہیں دیا, خاموش رہے. حضرت عثمان کے پاس گئے, انہوں نے بھی کوئی جواب نہیں دیا. پھر انہوں نے, ان کو بہت دکھ ہوا کہ میری بیٹی کے ساتھ دیکھے انہوں نے شادی نہیں کی, تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام دیا تو انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کر دیا. بعد میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے پاس آئے اور فرمایا کہ آپ نے میرے سے پوچھا تھا اپنی بیٹی کے لیے, لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اشارتاً بتا چکے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انٹرسٹڈ ہیں, اس لیے میں کچھ نہیں بولا. اگر وہ ایسا نہ کرتے اور ایسا نہ ہوتا تو میں ضرور ان سے نکاح کر لیتا, مجھے لگا کہ آپ کو برا لگا ہوگا. اور میں, ہاں مجھے برا لگا تھا, لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں جو نا, وہ تو اپنی بات بعد میں بتائیں گے, میں پہلے آپ کو بتاتا ہوں, میرے پاس ساری انفارمیشن, ہم تو ایسے ہی کرتے ہیں نا, وہ تو اپنی خوشخبری بعد میں بتائے, کسی کی بھی کوئی بات ہو, لیکن ہم فوراً میسج کیریئر بن جاتے ہیں کہ ہم نے ضرور آگے بتانا, پتا ہے تمہیں ایسے ہے. لیکن انہوں نے راز فاش نہیں کیا. آپ اس سے دیکھیں کہ کیسے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز رکھنے والے تھے. اسی طرح یہ جو میں آپ کو واقعہ بتا رہی نا, اس کی ہیڈنگ آپ لوگ لکھ رہے ہیں نا, اس طرح ایک یہودی تھا تو اس کا نام فلحس تھا. یہ حالانکہ بہت نرم مزاج تھے, لیکن جب دین کے نام پہ بات آتی تھی نا تو بہت غیرت والے تھے. آپ دیکھیں, آپ جتنے بھی نرم مزاج ہو, کیا بات ہے کہ دین کے معاملے میں ہمیں اس طرح کی نرمی, اپنے معاملے میں تو اس طرح کی نرمی اس طرح سے نہیں آتی, لیکن دین کے معاملے میں جہاں بات آتی تو ہمیں بہت نرمی یاد آ جاتی. جا رہے تھے تو دیکھا کہ چند یہودی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ان کا کوئی عالم بھی ساتھ بیٹھا تھا, تو وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں, تو انہوں نے سوچا کہ میں ان کو دین کی تبلیغ کرتا ہوں, تو دین کا پیغام ان کو دیا. ان میں سے ایک یہ آدمی بولا جس کا نام فلحاس تھا, اس نے کہا کہ ہمیں تو خدا کی ضرورت نہیں ہے, اس کو ہماری ضرورت ہے, وہ ہم سے قرضے مانگتا ہے, ہمیں تو اس سے قرضے مانگنے کی نہیں ضرورت تھی, وہ تو خود ہمارا محتاج ہے, وہ ہماری کیا مدد کرے گا, ہم تو اس کی مدد کرتے ہیں. ان کو اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے اس کو تھپڑ دے مارا. وہ شکایت لے کر گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بھی پہنچ گئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے, تو بتایا. وہ صاف مکر گیا. اس پہ قرآن میں آیات اتری ہیں سورہ آل عمران میں کہ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء, اللہ نے سن لیا ان کی بات جنہوں نے کہا تھا اللہ فقیر ہے اور ہم امیر ہیں. آیت نمبر نہیں ہے میرے پاس. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء, تو یعنی دین کے معاملے میں اتنی زیادہ غیرت رکھنے والے تھے. یہ نہ سمجھیے گا کہ اگر وہ نرم تھے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہر ایک کی بات جیسے بھی اللہ کے اوپر بات کر رہے ہیں, رسول کے اوپر بات کر رہے ہیں, تو سن کے جو ہے نا بہت آرام سے, پیشنس سے, کیونکہ جو ہے نا بہت دین والے ہیں. تو ایسی نرمی نہیں ہونی چاہیے کہ دین کی بات کوئی ایسی سنے, اللہ رسول کے اوپر کوئی ایسی بات سنے اور آپ کو غصہ ہی نہ آئے اور آپ کہیں ہمیں بہت نرم مزاج ہو, آپ کو کوئی گالی دے تو آپ کو بہت برا لگے, لیکن اللہ رسول کا نام آ جائے تو پھر آپ کو کوئی برا ہی نہ لگے, اس کا مطلب کوئی دینی غیرت ہی نہیں. تو دینی غیرت ہونی انسان کے اندر ضروری ہے. یہاں تک ہم رکھتے ہیں کیونکہ ٹائم اوور ہو گیا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. اور آج آپ لوگوں نے سیل فونز بند رکھے, اس کا اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم دے. Can anyone suggest a book of Sira? جی آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ دارالسلام کی بک ہے ان کے نام سے, ابو بکر صدیق بایوگرافی ان کی, وہ لے لیں یا کوئی بھی بک لے سکتے ہیں, لیکن دارالسلام کی بکس اوتھینٹک ہوتی ہیں اس لیے وہ زیادہ بہتر ہے کہ اگر آپ وہ بک لے لیں ان کی کوئی. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.